আমার মোহাম্মদ ও আলী মোহাম্মদ সালাবাত। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়া হলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির লাঈনির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال أيضا في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى درود پڑھے محمد علی عزیزان محترم شب وفات محسن اسلام رئیس بدھا پدر علی ابن ابی طالب جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھے محمد والے محمد کی مناسبت سے آج کی شب میں گفتگو ہوگی اور قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا انتہائی مشہور و معروف ایک فطری قانون ہے کہ جس کی جانب پروردگار عالم نے اپنے کلام میں اشارہ کیا۔ عزیزان محترم بہت سارے چھوٹے چھوٹے جملے ایسے ہوا کرتے ہیں جو بعض اوقات بہت بڑے بڑے بیانات کے مقابلے میں انسان کے دل پر اثر کر جانے والے اور انسان کے لیے اس کی زندگی کے لائن آف ایکشن کو اور اس کے قدموں کو صحیح جانب بڑھانے کے لیے کارآمد ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے گرچہ کہ قرآن مجید ہو یا معصومین کا کلام ہو ان دونوں کا ہر حصہ انسان کی زندگی کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی جانب لے جایا کرتا ہے، لیکن انسان کی آسانی کے لیے اور بعض اوقات ایک انسان کا اپنا ظرف بھی ہوا کرتا ہے، انسان کا اپنا حوصلہ بھی ہوا کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے مقامات کے اوپر قرآن مجید نے بات ایسے بہت سادے اور مختصر بیان کے ذریعے سے بہت اہم پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ جیسے خود نہج البلاغہ اپنی جگہ کے اوپر ہدایت کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہر انسان کے لیے ہدایت، شعور، دانائی اور وزڈم کے معیار کو بڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس کے چاہے مکتوبات کا حصہ ہو چاہے خطبات کا حصہ ہو، لیکن مکتوبات اور خطبات پھر بھی اپنے مقام کے اوپر طویل ہوا کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نہج البلاغہ کا ایک تیسرا حصہ ہے جس کا نام کلمات قصار ہے، جس کے نام سے واضح ہے کہ ایک کلمات ہیں یعنی خطبات نہیں ہے، پورا بیان نہیں ہے، اور ساتھ میں کلمات قصار ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے جملات ہیں، کہ اگر ان چھوٹے چھوٹے جملات کو بھی انسان اپنی زندگی کے اندر مطالعے میں لے کر آ جائے، اپنی ہدایت کے لیے بھی، اور اگر کسی سے بات بھی کرنی ہو تو بات کرنے کے لیے کون سا انداز ہدایت کا ہو جسے اپنایا جا سکے. اگر مولا کائنات کے ان جملوں کو پڑھنا شروع کرے تو اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے بھی ہدایت کے راستے واضح کرتا ہوا نظر آئے گا اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے بیان کا راستہ سمجھتا ہوا نظر آئے گا. اسی طریقے سے قرآن مجید نے بھی اس بات کو اتنے سادے انداز کے اندر اور گویا تکرار کے باوجود قرآن مجید نے اتنے صاف بیان کے اندر بیان کیا. اور قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ جس کو کہتے ہی ہے عروس القرآن. عروس القرآن یعنی قرآن کی زینت جس سورے کو کہا گیا وہ ہے سورہ رحمان، اور اس پورے سورہ رحمان کی زینت جس آیت کو کہا گیا وہ آیت ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہو سکتا ہے؟ ابو طالب کا عنوان بھی یہی ہے، ابو طالب کا عنوان بھی یہی ہے، احسان ابو طالب کا کی جزا یہ ہو سکتی ہے کہ آج ابو طالب کے ایمان کو ڈسکس کیا جائے اور مسلمان یہ سوال اٹھاتا ہوا نظر آئے کہ ابو طالب مسلمان بھی تھے. لہذا عزیزان محترم، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن وہ قانون دے رہا ہے، کہا یہ قانون وہ ہے کہ جو انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی سمجھ میں آتا ہے. انسان جب پستی میں گر جاتا ہے تو سورہ مبارک انعام کی وہ آیت ملتی ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل. یہ انسان کی پستی ہے کہ انسان حق اور ناحق میں فرق محسوس نہ کرے، سچ اور جھوٹ میں تمیز محسوس کرتا ہوا نظر نہ آئے، اپنے اور برائی کے درمیان فرق نہ محسوس کرتے ہوئے نظر آئے، اور جانوروں کی طرح اپنی جگہ کو چھوڑ کر کسی اور کا چارہ کھاتے ہوئے نظر آئے. وہ پھر جانور ہوگا، اسے کوئی سوال نہیں کرے گا، لیکن اس کے مالک کو جا کے ضرور یہ پوچھے گا کیا تمہیں اس بات کا تمیز نہیں ہے کہ تم اپنے جانور کو اپنا چارہ کھلاؤ؟ مالک سے جا کر پوچھے گا جو سمجھدار ہے، باشعور ہے. لہذا قرآن مجید بھی کہتا ہے اگر شعور رکھنے کے باوجود شعور سے پستر حرکت کرتے ہوئے نظر آؤ گے تو قرآن کہے گا اولئک کل انعام بل ہم اضل، تم جانوروں کی طرح ہو. بلکہ نہیں، جانور سمجھ نہیں رکھتا تھا، شعور نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنے پرائے میں فرق نہ محسوس کر سکا. تم نے فرق رکھتے ہوئے بھی اپنے پرائے میں فرق نہ کیا، کہ بل ہم اضل، تم اس سے بھی پستر ہو. یہ جانوروں کی منزل ہے. بتائیے عزیزان محترم، کیا جانور بھی اس بات کو سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا. میں عام جانور کی بات نہیں کرتا، پستی میں گرے ہوئے اس جانور کی بات کرتا ہوں جسے شریعت نے نجس العین قرار دیا ہے. وہ کتا بھی اگر اس کا مالک اسے روٹی یا گوشت کھاتے کھلاتا ہوا نظر آ جائے، وہ اس کے پیچھے دم ہلاتا ہوا نظر آیا کرتا ہے. یہ کیسی عجیب قسم کی قوم ہے جو ابو طالب کے، جس نے اسلام پر احسان کیا، اسلام کے لانے والے پر احسان کیا، آج اس کے ایمان کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے ہمیں ابو طالب کے ایمان کو ڈسکس نہیں کرنا، ہم تو اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں وہ جو تمہارے ایمان کا خالق ہے. وہ ابو طالب کے احسان کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا. تم بات ایمان کی کرتے ہو، ہم تو یہ بتاتے ہیں ابو طالب اس ذات کا نام تھا جس کا فعل فعل خدا بن کے رہ گیا. عزیزان محترم، وہ گود کی جس گود کے اندر اسلام کا لانے والا پلا تھا، اس گود کو اتنا پیارا سمجھا پروردگار عالم نے، اتنا محفوظ سمجھا، اور وہ حق کے امانت ادا کیا کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم یہ کہتے ہوئے سورہ مبارک والضحیٰ میں نظر آیا الم یجد کا یتیمن آوا. اے حبیب، تو نے نہیں دیکھا جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم تمہارے سرپرست بن گئے. بتایا مسلمان کہ تاریخ کی کسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ پیغمبر اسلام کی تربیت کا کام اور اس یتیم عبداللہ کو پالنے کا کام ابو طالب کے علاوہ کسی اور نے سر انجام دیا ہو. اور یہی وجہ ہے، یہ درد ہے عزیزان محترم، کہ ہمیں پوری تاریخ امامت کے اندر جب بھی کسی نے یہ سوال کسی امام سے کیا تو عجیب انداز سے جو جواب دیا ہے ہر امام نے، اس ہر جواب کے اندر ایک درد نظر آیا ہے. پہلی مرتبہ جب یہ سوال پوچھا کسی نے مولا کائنات سے، اذان کے احترام میں ہم کچھ دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، درود پڑھے محمد والے محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلی علی محمد و علی محمد. کتاب مومن قریش، ابو طالب مومن قریش، یہ وہ کتاب ہے کہ جو سعودی عرب کے اندر قطیف کے ایک رائٹر نے لکھی ہے جن کا نام عبداللہ خنیزی ہے، اور 1960s کے اندر اس کتاب کا ترجمہ مرحوم علامہ سید ذیشان جوادی آل اللہ مقامہ کے پروردگار کی رحمتیں ہو ان پر، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، اور اس کتاب کے تقریباً 74 تک چار ایڈیشن آ چکے تھے، نہیں معلوم اس کے بعد کتنے اور ایڈیشن آئے، اور کتاب اتنی زیادہ معروف ہوئی کہ اس کتاب کے لکھنے کے جرم میں انہیں پھانسی کی سزا دی گئی، اور تقریباً یعنی سزا کا اعلان ہوا، اور اس دور کے اندر 60s اور 70s کے اندر 100,000 ٹیلیگرام اور خطوط روانہ کیے گئے ان کی اس بات کے اوپر مذمت کے لیے اور ان کی سزا کو روکنے کے لیے، اور مجبوراً سزا کو روکنا پڑا. یہ شخصیت جب اس کتاب کو لکھتی ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا، تو ایک پورا باب اس کے اندر اس بات میں ترتیب دیا گیا کہ کس طریقے سے معصومی سے جب یہ سوال پوچھا گیا ایمان ابو طالب کا، تو انہوں نے کس انداز سے جواب دیا. پہلی مرتبہ جو انہوں نے نقل کیا کہ مولا کائنات سے مقام رہبہ پر ایک شخص تھے، مولا کائنات بیٹھے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، کھڑا ہو گیا اور بنی امیہ کی سازش کے تحت ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کا کیا مقام ہے، کہ ابو کا فی النار، کہ آپ کے والد تو جہنم میں. جیسے یہ کہا مولا کائنات کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے، اور ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا کہ قبحہ اللہ، خدا تیرے چہرے کو کبھی کرے. تو اس شخص کے ایمان کی بات کر رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہے، کہ جس کا بیٹا علی قسیم النار والجنہ ہے، جو جنت تو جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، کیا اس کا باپ جہنم میں ہوگا؟ فرمایا سن کہ اگر پروردگار عالم جو حق کے شفاعت ابو طالب کو دیا ہے، ابو طالب اسے استعمال کرے، تو روئے عرض کے تمام انسانوں کی شفاعت ختم ہو جائے گی، مگر ابو طالب کا حق کے شفاعت ختم نہیں ہوگا. تم ایمان ابو طالب کی بات کرتے ہو، ابو طالب اس مرد کا نام ہے کہ اگر وہ شفاعت کا حق استعمال کرنا شروع کرے، تو روئے عرض پر کوئی فرد نہ بچے گا کہ جس کی شفاعت ابو طالب کی شفاعت کے ذریعے سے اس کے شفیع نہ ہو جائے. اس کے بعد اگلے مقام کے اوپر کسی نے چوتھے امام، امام زین العابدین علی افضل الصلاۃ والسلام، سے سوال کر دیا کہ یہ بتائیے. سوال اس طرح سے تھا کہ جس میں سوال تھا اور سوال کے ساتھ ساتھ گویا سوال کی وجہ بھی بیان کر دی. کیا ابو طالب مومن تھے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے. فرمایا کہ تم ابو طالب پہ تہمت لگا رہے ہو یا پیغمبر اکرم پر تہمت لگا رہے ہو؟ کہا اپنے سوال پہ غور کرو، تم ابو طالب پہ تہمت لگانے چاہ رہے ہو یا پیغمبر پہ تہمت لگانے چاہ رہے ہو؟ کار رسالت جو پیغمبر انجام دینے آئے تھے وہ کیسا نامکمل کام ہے کہ جو اپنے گھر سے ہی اس کار رسالت کو انجام نہ دے. قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ کوئی مومن عورت کسی کافر کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی. کیسے پیغمبر نے اپنی چچی کو، اپنے چچا جو کہ کافر تھے، ان کی زوجیت میں رہنے دے دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ابو طالب پر نہیں پیغمبر پہ تہمت لگا رہے ہو. اگلے مرحلے پہ کسی نے آ کر امام پنجم سے سوال کر لیا کہ اے فرزند رسول، یہ بتائیے ابو طالب کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جہنم کے اندر موجود ہے. فرمایا اے کہنے والے، تو نے انتہائی غلط بات کہی ہے، اور وہ بات کہی ہے کہ جو اس سازش کا نتیجہ ہے کہ جو اس خاندان میں کی جا رہی ہے. اور فرمایا یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ خاندانوں کی سازش ہے جو آباؤ اجداد سے چلی آ رہی ہے، اور آج یہی شرارت تیرے زبان سے ادا ہو رہی ہے. فرمایا سن، ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ انوار خمسہ کے بعد جس کا نور ایمان سب سے زیادہ جلی ہے، جو تمام کائنات کے نور پہ حاوی ہے. فرمایا ابو طالب کا نور ایمان انوار خمسہ کے بعد ایسا نور جلی ہے جو تمام کائنات کے نور پر حاوی ہے. اور اس کے بعد آنے کے بعد کسی نے سوال چھٹ امام سے کیا کہ فرمایا کہ اے فرزند رسول، اب سوال اور زیادہ شدت کے ساتھ تکلیف دہ انداز میں کیا گیا. فرمایا ہم نے سنا ہے کہ ابو طالب کا مغز جہنم کے اندر جہنم کی تپش کی وجہ سے کھول رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے اسے بھی جواب دیا، فرمایا کہ سن، ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ اگر تمام کائنات کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اکیلا ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ اس سے بھاری ہوگا. تمام ایمان تمام مسلمانوں کا، تمام مومنین کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایمان ابو طالب ہو تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا. اور پھر اس کے بعد کسی اپنے نے ایک مرتبہ، بعض اوقات اپنا بھی سن سن کر غیروں میں بیٹھ بیٹھ کر سازشوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے، آج کا ماحول بھی ایسا ہی ہے. اور فتنے کا دور وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود مولا کائنات نے کلمات کسار میں سب سے پہلے جملے میں کہا، کن فی الفتنت کا ابن اللبون. عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا، اور اس فتنے کے دور میں بہت سمجھ میں آنے والا جملہ ہے. جس فتنے کے دور میں بھی اس جملے کو پڑھا گیا اور اس جملے کو سمجھا گیا، اس فتنے کے دور کے اندر واقع علی علیہ الصلوۃ والسلام کی علی ذات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. فرمائے فتنے کے دور میں ابن لبون کی طرح بن جاؤ، اونٹ کے اس بچے کی طرح جس کا نہ دودھ دھویا جا سکتا ہے نہ جس پہ سواری کی جا سکتی، کا کسی کی سازش میں استعمال ہوتے ہوئے نظر نہیں آنا. اپنے ایمان کو اور اپنے آبا و اجداد سے ملنے والے محبت اہل بیت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا. ہر دور میں اسے فتنے کا نشانہ بنایا جائے گا. بس کسی نے آ کے آٹھویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام، سے سوال کر لیا کہ مولا میں سن سن کر مختلف لوگوں سے اب اس بات کے نتیجے پہنچا ہوں. وہ جملہ کہتا ہے کہ مجھے ایمان ابو طالب پر اب شک ہونے لگا ہے. راوی ہے ابان ابن محمود، اور آٹھویں امام سے یہ جملہ کہتا ہے. امام اس کے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں سورہ مبارکہ نساء کی ایک آیت کہ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے. آیت دیکھیے گا کہ امام نے اس کے جواب میں کس آیت کا انتخاب کیا ہے. جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے اور مومنین کے راستے کو ترک کر دے، ان کا حشر برا ہوگا، وہ جہنمی ہے. اگر تو نے ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہ کیا تو تیرا انجام بھی جہنم میں ہوگا. دو رائے ہی نہیں ہے معصومین کی ساری زندگی کے اندر، ایک ہی جواب تھا کہ جو ایمان ابو طالب کا انکار کرتا ہے، اس میں شک کرتا ہے، وہ پیغام رسول میں شک کرے گا، وہ قرآن کی آیت میں شک کرے گا، وہ معصومین کے پیغام میں شک کرے گا. ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ پیغمبر اکرم جن کے احسانات کو اپنی زندگی میں مختلف مقامات پر یاد کرتے ہوئے نظر آئے. اور کیا انداز تھا پیغمبر کا، مدینے میں بیٹھے ہوئے ممبر رسول ہے، اور کسی نے آنے کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا. سوال کیا کیا؟ اپنی حاجت پیش کی. کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، انسان تو انسان جانور بھی بلک رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ابر رحمت کو برسا دے. یہ مدینے میں پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، ایک مدینے کے اندر وہ مسجد بھی موجود ہے جو ایسے ہی ایک واقعے کی یادگار ہے جس کا نام ہے مسجد غمامہ. پروردگار آپ میں سے ہر ایک کو جو جا چکا ہے اسے دوسری مرتبہ، جو نہیں جا چکا ہے اسے نصیب کرے کہ وہ جائے مدینے کے اندر زیارت کرے جو چھ معصومین کی آماجگاہ ہے. اور حق کے واقع دنیا میں کسی مقام پر کہ جو منسوب ہے معصوم سے جائے تو اس مقام کی رونق ہوا کرتی ہے. جو بے رونق مقام کر دیا گیا وہ مدینہ ہے. لوگ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک مرتبہ بقی چلے جائے ہمارا دل دوبارہ جانے کو نہیں چاہتا ہے. میں کہوں گا ہمارا ہی دل جانا چاہیے، کیونکہ وہ یہ مقام ہے کہ اگر ہم نہ جائیں گے تو یہ اور ویران ہو جائے گا. یہ بی بی حق رکھتی ہے کہ اس کے مقام کی زیارت کر کے اس مقام کو آباد کیا جائے. اسی مسجد نبوی میں باب السلام سے جب باہر نکلتے ہیں تو الٹے ہاتھ کے اوپر وہ مسجد غمامہ نظر آتی ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک مرتبہ مدینے کا وفد آیا تھا قحط کی شکایت کرنے کے لیے، اور آج پیغمبر کچھ اور بتانا چاہتے تھے. ایک مقام ہے مسجد غمامہ کی جو پیغمبر کی نماز عید پڑھنے کی جگہ بھی ہے اور نماز استسقاء یعنی بارش کے طلب کرنے کی نماز پڑھنے کا مقام بھی مسجد غمامہ ہے. لیکن اس کا نام مسجد غمامہ کیوں پڑا؟ اس کو عیدگاہ رسول بولنا چاہیے تھا، اس کو نماز استسقاء یعنی محل استسقاء رسول بولنا چاہیے تھا، مگر اس کا نام پڑ گیا مسجد غمامہ اس ایک واقعے کی وجہ سے کہ جب پیغمبر کے پاس آئے مدینے والے اور قحط کی شکایت کی. مگر آج پیغمبر کو کسی اور کی عظمت بیان کرنی تھی جیسے کسی نے پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا تھا. پیغمبر ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اپنی انگلی میں اٹھائے ہوئے اس مسجد غمامہ کی طرف، پہنچے مسجد غمامہ کی طرف، نماز استسقاء کو پڑھنے کے بعد کہا، اے میرے بیٹے حسین، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، مدینے والوں کے لیے ابر رحمت کے برسانے کی دعا کرو. جیسے ہی اس ننھے ننھے ہاتھوں نے ایک مرتبہ بلند ہونا شروع کیا، لب ہل نہیں پائے تھے کہ ایک مرتبہ مدینے کے اوپر ابر رحمت برسنا شروع ہو گئے، اور اتنے برسے کہ مدینہ جلتھل ہو گیا. لوگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے، مگر اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ یہ خوشی کے آنسو ہے یا غم کے؟ موقع تو خوشی کا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ وقت بھی کہ آج یہ حسین ہے کہ جن کے ہاتھوں کے بلند ہونے پر پروردگار عالم نے ابر رحمت کو برسا دیا. مگر برت کربلا کا میدان ہوگا، میرا یہی فرزند اپنے چھوٹے سے فرزند کو لے کر ششمائے کو بلند کر کے کہے گا، کوئی ہے جو اسے پانی پلائے؟ مگر میری ہی امت اسے پانی تو نہیں تین بھال کے تیر سے سیراب کرے. تم میں سے جو کوئی اس وقت موجود ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے فرزند کی نصرت کریں. پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے ہی کسی نے ایک مرتبہ پیغمبر سے یہ کہا کہ مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے. پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کر دیا. ہاتھوں کا بلند کرنا تھا، پیغمبر کا دعا کرنا تھا کہ مدینے کے اوپر ایک مرتبہ سیاہ بادل چھا گئے، مدینے میں بارش شروع ہو گئی. پیغمبر مسکرانے لگے. ایک واقعہ آپ نے سنا کہ جسے پیغمبر روئے تھے، آج پیغمبر مسکرانے لگے. پیغمبر کی زندگی ایسی زندگی ہے عزان محترم کہ خود اخلاق رسول پر ہزاروں صفحے لکھ دیے گئے کہ پیغمبر بولتے تھے تو کیسے کلام کرتے تھے. کلام کرنا ہی فقط انسان کے لیے اہم نہیں ہے، کلام تو جانور بھی کرتا ہے اپنے اپنے انداز سے، مگر کلام انسان کیسا ہونا چاہیے یہ انسان کامل اللہ کے رسول نے سکھایا. کھانا کیسے کھانا چاہیے یہ اللہ کے رسول نے سکھایا. رفتار کیسے ہونی چاہیے یہ اللہ کے رسول نے سکھایا. گھر والوں کے ساتھ کیسی گفتگو اور کیسی گفتار ہونی چاہیے اللہ کے رسول نے سکھایا. گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا چاہیے اللہ کے رسول نے سکھایا. ہدایت کا پیغام پہنچانا ہو تو گمراہوں کو کیسے ہدایت کا پیغام پہنچائے اللہ کے رسول نے سکھایا. سخاوت ہو تو اللہ کے رسول نے سکھایا، شجاعت ہو تو اللہ کے رسول نے سکھایا. یعنی تمام پیغامات کا سکھانے والا آج مسکرا رہا ہے، اور زندگی رسول کے لیے لکھا گیا ہے کہ رسول کبھی کہکہا نہیں لگایا کرتے تھے. یہ خلاف محفل ہے، خلاف انسان ہے کہ انسان کہکہا لگا کیسے. کب پیغمبر ابھی مسکراتے تھے، اور اگر شدت کی یعنی اپنی انتہا کو پہنچ جاتے تھے تو ان کے دانت ظاہر ہو جایا کرتے. یہ پیغمبر کی خوشی کی انتہا ہوتی. کہ آج پیغمبر منبر بیٹھے ہیں، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، مدینے پر بادل آ گئے، مدینہ ایک مرتبہ جلتھل ہو گیا، سیراب ہو گیا، پیغمبر مسکرانے لگے. کہ اتنے مسکرائے کہ پیغمبر کے دانت ظاہر ہو گئے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ یاد آ گیا، آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ کو کچھ یاد آ گیا. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا، تم نے بالکل صحیح پہچانا، مجھے یاد آ گئے اپنے چچا ابو طالب، مجھے یاد آ گئے اپنے چچا ابو طالب کا وہ زمانہ کہ جب مکہ بھی ایسے ہی قحط سے پریشان تھا، مکہ بھی ایسے ہی قحط سے پریشان تھا. اور ایک مرتبہ تمام افراد لات و عزا اور مناس کے سامنے جھک چکے تھے. وہ جو ایمان ابو طالب پہ شک کرتے، اس واقعے کو جا کر تاریخ میں ٹٹولیے کہ پیغمبر ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے کہ مجھے اپنے چچا ابو طالب یاد آ گئے. سوال ہوگا کہ کون لات کے پاس گیا تھا، کون عزا کے پاس گیا تھا، کون مناس کے پاس گیا تھا، کون ان کے سامنے اپنی کو جبی کو جھکا کر مکے میں بارش کی دعا کر رہا تھا. مگر جب سب جگہ سے یہ تمام افراد مایوس ہو گئے تو علی کے بابا کی سیرت چلی تھی، جو علی بھی نظر آئی، علی کے بیٹے علی میں بھی نظر آئی، کہ جب بھی کوئی گھبرا کر پریشان ہو کر کہیں سے کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو انہی دروازوں پر جبھی جھکتے ہوئے نظر آئی. ہر دور کے علی نے زمانے کی مشکل کو حل کیا ہے، سیرت ابو طالب سے چلی کہ تمام مکے والے ابو طالب کے دروازے پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ اے رئیس بتا، اے رئیس بتا، اے ہاشم کے سورج، ہماری مدد کرو، مکے میں قحط پڑ چکا ہے. جس طرح تمہارے والد ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے، ہمارے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو ابر رحمت کو برسانے کے لیے. کہا کہ میرے چچا اپنے گھر سے نکلے. میں نے آپ سے کہا کہ آج اللہ کے رسول نے کسی کو پہچانوایا، اور آج ابو طالب اللہ کے رسول کو پہچانوا رہے. ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والے یہ ذرا غور سے سنیں
کہ ابو طالب کی ذات کا نام ہے جو بچپنے کے اندر اپنے فرزند یعنی اپنے بھتیجے محمد کی نبوت کو بھی پہچانتے تھے، صداقت کو بھی پہچانتے تھے. کہا مجھے لے کر چلے، میں بہت چھوٹا تھا اور ایک مرتبہ کعبے کے پاس پہنچے، مجھے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میری پشت کو کعبے سے لگا کر کہا اے پروردگار عالم تجھے واسطہ اس فرزند کا، مکے والے کی مشکل کو آسان کر دے. کہا میری پشت کا کعبے سے لگنا تھا، لبہائے ابو طالب کا ہلنا تھا کہ ایک مرتبہ مکے کے اوپر بادل چھا گئے اور مکہ جل تھل ہو گیا، پروردگار عالم نے مکے والوں کو سیراب کر دیا. مجھے اپنی اس دعا کے انداز سے ابو طالب کا انداز یاد آ گیا. یہ سیرت، انسانوں کی مشکل وقت کے اندر انسانوں کی مدد کرنا، یہ سیرت انبیاء ابو طالب کے گھر کے اندر سے اللہ کے رسول اور پھر خاندان رسالت میں چلتے ہوئے نظر آئی. ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو نصرت رسول کے اندر فقیر ہو گئے. ابو طالب کسی نادار ذات کا نام نہیں تھا. دو ہی ذات ہمیں نظر آتی ہے جن کے احسانات کو پروردگار عالم نے اس انداز سے یاد کیا ہے کہ ایک احسان ہے ابو طالب علم یزید کا یتیم من فآوا، اور ایک احسان ہے جناب ختیجہ. دونوں ذاتیں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنا کل مال، اپنی کل شخصیت نصرت رسول کے اوپر قربان کر دی. ختیجہ اس عورت کا نام ہے، قحط کی بات چلی تو قحط سے بات اپنے مقام تک پہنچائی جائے کہ اللہ کا رسول مکے کی قحط کو بھی دیکھ کر ایک مرتبہ پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوا تھا. بارش نہیں برسی تھی. مکہ ایک ایسی سرزمین کا نام ہے کہ جہاں پانی کا کوئی اور سورس نہیں تھا، تو ایک مرتبہ مکے والے پریشان تھے، پیغمبر ان کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان تھے، گھر میں داخل ہوئے، پریشانی کا عالم ہے. ختیجہ نے ایک مرتبہ، بیوی اس ذات کا نام ہونا چاہیے جو اپنے شوہر کی پریشانی کو بھانپ لے. کنیز ختیجہ کو ختیجہ سے یہ پیغام لینے کی ضرورت کہ اپنے شوہر کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے والی بیوی کنیز ختیجہ نہیں ہو سکتی. اپنے شوہر کی پریشانی کو بھانپ کر اس کی مدد کرنے والی کنیز ختیجہ ہوتی. کب پہچاننے کے بعد کہا اے میرے ابن عم، آپ کیوں پریشان نظر آ رہے اور کیوں اداس ہیں؟ کہا میں مکے والوں کی پریشانی کی دیکھ کر پریشان. کہا کیا ہو گیا مکے والوں کو؟ کہا مکے والے کھانے کو ترس رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور میرے پاس وسائل نہیں ہیں. کہا بس اتنی سی بات؟ اپنے غلام کو حکم دیا اور ایک مرتبہ مال خیجہ ڈھیر ہونا شروع ہوا. کہا سونے اور چاندی کے اتنے سکے بوریوں میں بھر کر ڈال دیے گئے کہ ختیجہ ابو طالب ختیجہ رسول کو اور رسول ختیجہ کو نہیں دیکھ پا رہے. اور اپنے چچاؤں کے بیٹوں کو بلانے کے بعد یہ کہا کہ گواہ رہنا، میں نے اپنا یہ سارا مال اپنے شوہر محمد رسول خدا کو ہبا کر دی. ابھی اللہ کے رسول رسول نہیں بنے، ابھی مکے والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ تھے، مگر اس انداز سے ختیجہ نے اپنا مال محبت رسول پر اور محبت اسلام پر قربان کیا. عزیزان محترم، اسی طرح سے جناب ابو طالب جن کے پاس ایک عنوان تھا، جن کے پاس ایک عہدہ تھا جسے کہتے تھے سکایت الحاج، یہ سکایت الحاج کا جو عہدہ تھا جس کا اتنا اہم عہدہ تھا کہ جو بھی مکے میں آئے گا، مکہ بے آب ہو گیا سرزمین ہے، ہزاروں میل کا سفر کر کے، بہت دوروں کا سفر کر کے حاجی آتے تھے، تھکے ہوئے ہوتے تھے، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے، ان کے دل کو گوارا کرنے کے لیے ابو طالب کے پاس جو منصب تھا وہ سکایت الحاج کا تھا. مکے والوں کو، حاجیوں کو پانی پلاتے، ایسے ہی پانی نہیں پلاتے تھے، ایک کاسا ہوا کرتا تھا بڑا جس میں کشمش اور کھجوروں کو ڈال دیا کرتے تھے، پھر زمزم کا پانی ڈالتے تھے تاکہ پانی اتنا گوارا ہو جائے کہ آنے والا جب اسے پیے تو اس کی تھکن ختم ہو جائے. اور ابو طالب پیغمبر کی حفاظت میں مسلسل اپنے کئی قافلے تجارت کے سفر کو ترک کر چکے تھے. بحیرہ راہب نے بتا دیا تھا کہ اس بیٹے کو، اس اپنے فرزند کو، اس نے بھتیجے کو مکے سے باہر مت لے کے جانا، یہودی اس کی جان کے دشمن ہیں اور جب چاہے موقع ملے گا اسے قتل کر دیں گے. بس جیسے ہی ایک مرتبہ ابو طالب نے اس نصرت رسول کا کام انجام دیا، کاروبار ان کا ختم ہوتا گیا. اور ایک وقت وہ آ گیا کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ کھجور و کشمش کو خرید سکیں. اپنے بھائی جناب عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ مجھے 10,000 درہم کا قرضہ چاہیے، میں تمہیں اگلے سال تک لوٹا دوں گا. 10,000 درہم کا قرضہ اپنے گھر کے راشن کے لیے نہیں لیا، حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے. اس انداز سے نیکی میں کمی نہ ہو جائے، خدا کے گھر کا حاجی اور زائر اپنے دل شاد و آباد رکھے جائے. بس ایک مرتبہ بندوبست کیا اور سال گزر گیا, ابو طالب اس رقم کو ادا نہ کر پائے. اگلا سال آ گیا, پھر پہنچے اپنے بھائی کے پاس اور اب 14,000 درہم کا تقاضا کیا کہ میں تمہیں اگلے سال تک واپس کر دوں. عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ بھائی میں قرض دینے کو تیار ہوں, لیکن اگر آپ تیسرے سال تک اس قرض کو ادا نہ کر پائے تو اس کے بدلے میں یہ عہدہ مجھے دے دیجیے گا. کتنا قیمتی عہدہ ہوگا کہ مال چھوڑ کر عہدہ لیا جا رہا ہے, مگر واہ رہے ابو طالب, عہدے کے پیچھے جانے والا نہ ابو طالب تھا نہ فرزند ابو طالب تھا. کہا کہ مجھے کوئی اس بات کا غم نہ ہوگا, یہ عہدہ میرے ہاتھ سے چلے جائے مگر خدا کے گھر آنے والا زائر اس خدمت سے محروم نہ رہ جائے. تیسرا سال آیا, ابو طالب پیسہ نہ دے پائے اور یہ عہدہ جا کر اپنے بھائی کے سپرد کر دیا. اس ذات کا نام ہے ابو طالب, اور یہی وجہ ہے ابن ابی الحدید اپنی کتاب نہج البلاغہ کی شرح کی ایک جلد میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوا. کہتا ہے کہ فرزند ابو طالب اور ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ اگر اسلام میں ایک شخص کا نام ہوتا تو اس کو کھڑا کرنے والا یہ دو تھے. اگر اسلام ایک شخص کا نام ہوتا تو اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے والے یا تو ابو طالب تھے یا ابو طالب کا بیٹا تھا. کا ایک پیغمبر کا حامی مکے میں بن گیا اور ایک نے یثرب میں جا کر پیغمبر کی حفاظت کا ذمہ لیا, اور یہی ابو طالب تھے. کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم, یعنی کیفیت یہ تھی کہ جب شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے, اور عجیب بات ہے میں وہ جملہ بھی ابو طالب کا نقل کروں کہ کتنا ایمان تھا پیغمبر اکرم کی صداقت پر, کہ کیا جملہ کہا. یہی وہ ابو طالب ہے کہ ایک مرتبہ آتے گھر کے اندر اور کہتے اللہ کے رسول سے کہ اہل قریش تم سے بہت بیزار ہے اور تمہاری تبلیغ سے وہ بہت زیادہ اذیت میں. پیغمبر اکرم نے جواب دیا, اے چچا جان, اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں میں اپنی اس تبلیغ کے فریضے سے باز نہیں آؤں گا. فرمایا, اے بیٹے محمد, تم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے, لہذا تم حق بیان کرتے ہو کرتے جاؤ, تمہارا چچا تمہاری نصرت میں تمہارے ساتھ رہے گا. قریش والوں کو یہ بات بہت ناپسند آئی, انہوں نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا. بنی ہاشم 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہا. سوال ہے مسلمانوں سے کہ پیغمبر اکرم کی اس مصیبت میں شیب ابی طالب کے اندر کون کون تھا, کتنے وہ تھے کہ جن کے اسلام لانے کے دعوے کیے جاتے, کوئی ایک تو بتائے کہ جو پیغمبر کے ساتھ اس مصیبت کے وقت میں تھا. مگر ابو طالب تھے. ابو طالب فقط تھے نہیں, خوف رہتا تھا کہ رات کے وقت شب خون نہ مارا جائے. بچوں کے بستر کو تبدیل کرتے تھے, اپنے بچوں کے بستر پہ رسول کو سلاتے تھے, رسول کے بستر پہ اپنے بچے کو سلاتے تھے. یہ تربیت ابو طالب تھی جس نے علی کی ایسی پرورش کی کہ پھر ابو طالب کو شب ہجرت بستر رسول پہ سونا بھاری نہیں پڑا, بلکہ اتنا اچھا لگا کہ بے ساختہ علی کے منہ سے یہ جملہ ادا ہوا, آج جس انداز سے میں سویا ہوں اس سے پہلے کبھی اتنے آرام سے نہیں سویا. یہ خوف کا بستر نہیں تھا, یہ ابو طالب کی محبتوں کے پالوں کا وہ بستر تھا کہ دل میں یہ رج بس چکا تھا کہ نصرت رسول کا کوئی موقع آئے نہ علی نے کبھی ساتھ چھوڑا ہے نہ ابو طالب نے کبھی ساتھ چھوڑا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب 3 سال کے بعد وہ جو معاہدہ لکھا گیا اسے کعبے پر آویزہ کیا گیا تھا, اور یہ معاہدہ ہوا تھا قریش نے لکھا تھا کہ جب تک یہ معاہدہ کعبے پر آویزہ رہے گا, لٹکا رہے گا, تب تک ہم بنی ہاشم سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی, نہ کوئی سوشل ریلیشنز ہوں گے, نہ کوئی تعلقات ہوں گے, اور نہ وہ ہم سے محفوظ ہے نہ ہم نے ان کی ذمہ داری لی ہے. 3 سال گزر گئے, پیغمبر اکرم نے اپنے چچا سے کہا, وہ معاہدہ پروردگار کے حکم سے دیمک چاٹ گئی, اب جا کر بتا دیجئے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ معاہدہ رہا, اب معاہدہ نہ رہا. ابو طالب کو اتنا ایمان تھا کہ ابو طالب جستجو کرنے کے لیے تلاش کے لیے نہیں گئے, نیچے اترے شیب ابی طالب سے اور قریش کے درمیان جو بیٹھے ہوئے تھے پہنچے اور کہا کہ میرے بھتیجے محمد نے یہ کہا ہے کہ اب تمہارا وہ معاہدہ نہ رہا ہے, جا کر اس کی تصدیق کر کے محمد پہ ایمان لے آؤ, ورنہ میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں. یہ ایمان ہے ابو طالب تھا. لیکن شیب ابی طالب کی 3 سال کی سختیوں کی وجہ سے کھانے کی وہ کمی ہو گئی, خوراک کی وہ کمی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے. انہوں نے درختوں کو پتوں کو بھی کھایا, ان کے تنوں کو بھی کھایا, حتیٰ کہ ان کی جڑوں کو کھا لیا. جس کی وجہ سے کمزوری کا وہ عالم تھا کہ 85 سال کے ابو طالب اب اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے. عالم نظام میں تھے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم کو خبر ملی, پیغمبر اپنے چچا کے پاس آئے اور اپنے زانوں پر اپنے چچا کا سر رکھا. ابو طالب نے ایک مرتبہ کہا کہ اب موت میرے لیے آسان ہو گئی, اب موت میرے لیے آسان ہو گئی. بس اتنا سننے کے بعد پیغمبر اپنے ہاتھ سے اپنے چچا کی پیشانی پر آنے والے موت کے پسینے کو صاف کر رہے اور کہتے جاتے تھے کہ چچا آپ کو گرمی تو نہیں لگ رہی, چچا آپ کو پیاس تو نہیں لگ رہی. اللہ کا رسول اپنے چچا کی پیاس کو یاد کر رہا ہے, اللہ کا رسول اپنے چچا کی گرمی کے بے سکونی کو یاد کر رہا ہے. اور ایسے میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ چچا کی آنکھ بند ہو گئی. علی نے فریاد کرنا شروع کی, رسول نے رونا شروع کیا اور گریے کے عالم میں تجہیز و تکفین کے اندر مصروف ہو گئے. تاریخ بتاتی کہ علی جب اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے والد کے جنازے کو قبر میں اتر رہے تھے تو علی کے ہاتھوں میں جنازہ دینے والے اللہ کے رسول تھے. میں کہوں گا اے اللہ کے رسول, ابو طالب بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے جنازہ علی کے ہاتھوں میں گیا اور علی نے اس جنازے کو قبر کے اندر خاک کے سپرد کیا, لیکن آپ کا ایک فرزند کربلا کے میدان میں بھی تھا جو اتنا یک و تنہا تھا کہ جب اپنی شہادت کو پہنچا تو کوئی قبر میں اتارنے والا تو نہیں تھا, ہاں جنازوں پر گھوڑوں کو دوڑانے والا ضرور تھا. نرگہ آدھا میں اکیلا زہرا کا فرزند یوں تھا کہ زندگی میں نہیں زندگی کے بعد بھی نشانہ ظلم و ستم حسین کی میت بن رہی تھی اور کوئی حسین کو دفنانے والا نہیں تھا. 3 دن بعد جب سید سجاد اپنے بابا کے جنازے کو دفنانے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ ایک چٹائی لی, چٹائی پر اپنے بابا کے لاش کے ٹکڑے رکھ رہے تھے. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ کہوں اے سید سجاد ایسا کیا ہو گیا کہ لاشے کو آپ کو چٹائی پہ رکھنا پڑا, کہا میں کیا بتاؤں تمہیں, ایسے گولے دوڑائے گئے کہ لاش کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے, اگر میں ایک جانب سے پکڑتا ہوں تو دوسرے جانب سے گرتا ہے. دل یہ کہتا ہے کہ جب سید سجاد قبر میں اترے ہوں گے اللہ کا رسول بھی آیا ہوگا, حسن اشتبا بھی آئے ہوں گے, علی مرتضی بھی آئے ہوں گے, کہ بیٹا سجاد یہ تیرا اکیلے کا کام نہیں ہے, جب تک ہم سب نہ ملیں گے نہ یہ چٹائی سنبھلے گی نہ حسین کا جسد قبر میں. الا ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کے گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما, انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا محبت اہل بیت کے ساتھ احکام اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اسی محبت اہل بیت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا آل محمد کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کہیں موجود ہیں, ابو طالب سے محبت کرنے والے دنیا میں جہاں کہیں بسیرہ کرتے ہیں, پروردگار ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. تجھ واسطہ ابو طالب کی عظمتوں کا بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, صاحبان روزگار کے رزق حلال وسعت و برکت عطا فرما. پروردگارہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت پہ ظلم کرنے والے کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام اسرف زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. دعائے صحت کے التماس ہیں محترمہ زاہدہ حسین کے لیے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. عظمت ابو طالب کے واسطے اس محترمہ اس مومنہ اور دنیا و جہاں میں جہاں جہاں بالخصوص حاضر محفل میں جو بیمار ہے, والدین میں بیمار ہے, خاندان میں بیمار ہے, ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. متوجہ زیارت. السلام علیک نبی اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب,
السلام علیک یا فاطمت الزہرا سیدت النساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی الولی الزکی الناس، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین، السلام علیک یا تسعۃ المعصومین من ذریتک وبنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا واختک المعصومہ ورحمۃ اللہ علیہما وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام العنس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک وشیعتک ومحبیک ورحمت اللہ وبرکاتہ.